الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم اس مجلس کے اندر اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ برکاتہ کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے واصل ہونے کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنا لازمی ہے. اگر اچھے اخلاق نہ ہو تو اللہ رب العزت انسان سے راضی نہیں ہوتے. اخلاق بیسیکلی کیا ہیں؟ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں انہی کے لیے لفظ اخلاق کا لفظ یعنی استعمال کیا جاتا ہے. اگرچہ کہ اخلاق کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر پھر ساری چیزیں ہی شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات ہوں، یا اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں. تو ہمارے اکابرین نے جو مکارم اخلاق کی ایک لسٹ بنائی ہماری آسانی کی خاطر، تو اس میں سب سے پہلا رکھا سچ بولنا. سچ بولنا یہ دراصل اللہ رب العزت کا حق ہے. اللہ کا حق ہے کہ ہم سچ بولیں، غلط بیانی نہ کریں. جو خلاف واقعہ بات ہے یعنی جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے وہ نہ بولیں. تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے سچ بولنا، اور اس کو مکارم اخلاق میں سب سے پہلے درجے، سب سے پہلے نمبر کے اوپر رکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انسانوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں صرف وہی اخلاق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اخلاق میں شامل ہوتا ہے. بیسیکلی اعمال کے لیے دوسرا لفظ اخلاق بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ہم اس میں سے نواں خلق پچھلی کچھ مجالس میں سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. نواں خلق جو ہے وہ حیا سے متعلق ہے. تو آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ حیا کا ایک دوسرا انداز، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جی شرم و حیا عورت کے اندر جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور ایون آج کے دور کی کچھ عورتوں کی حیا کا واقعہ بھی بیان کیا تھا حضرت نے کہ چترال ایک علاقہ ہے ہمارے ملک کے اندر ہی کہ جہاں پہ عورتیں دن کے وقت تو باہر ہی نہیں نکلتی حیا کی وجہ سے. تو اب جو ہے وہ حیا کا دوسرا انداز فرماتے ہیں کہ ایک ہے اللہ رب العزت سے حیا کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرے اور پھر اپنی فرما برداری کو دیکھے کہ اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور پھر اس کی فرما برداری بھی نہیں کر پاتے ہیں. محسن کے احسانات کو سامنے رکھ کر اس کی فرما برداری کرنا، اس کو حیا کہتے ہیں. اور جو بندہ محسن کے احسانات کا لحاظ ہی نہ کرے اس کو بے حیا کہتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا الحیاء رؤیۃ الآلاء ورؤیۃ التقصیر فیتولد بینہما حالۃ تسمی الحیاء، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا اور اپنے گناہوں پر نظر رکھنا، ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں. یعنی یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا خراب معاملہ کر رہا ہوں، کیونکہ گناہوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ خراب ہونا. تو دونوں طرف نظر رکھنا، کبھی ادھر دیکھنا اللہ کی نعمتوں پر، کبھی اپنے آپ پہ نظر رکھنا، تو اسی حالت کو حیا کہتے ہیں. تو نعمتوں کا شکر گزار ہونا، یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کرنے کے اوپر مجبور ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ حیا نہ کرے. اسی وجہ سے نعمتوں کا تذکرہ یہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا کہ دیکھیں ہمارے پاس کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اولاد کی ذہن سازی اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی یہ ایک سب سے اہم اور سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اولاد کے سامنے اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں. اس لیے کہ باقی چیزیں تو اولاد کے لیے نا بعد میں جا کر کے کھلتی ہیں, بعد میں اس کا ذہنی لیول جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ باقی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکے. لیکن نعمتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہر وقت سامنے رہتی ہیں, ہر وقت موجود رہتی ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے اپنے چھوٹے بچوں کو بتا دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. یعنی چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا 4 سال کا, جب سے اس نے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی ہے, کمیونیکیشن ماں باپ کے ساتھ شروع کر دی ہے, تو اس کو یہ بتانا کہ بیٹا ہمارے پاس یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ اس کے دل کے اندر اللہ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے. حیا کے متعلق بزرگان دین کے اقوال, بہت سارے اقوال حضرت نے نقل کیے ہیں, ان میں سے چند ایک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, سارے تو پڑھیں گے تو پھر بہت زیادہ لمبا چل جائے گا یہ. تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ من قل حیاؤ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ, کہ جس بندے کے اندر حیا کم ہو گئی اس کے اندر تقویٰ کم ہو گیا, اور جس میں تقویٰ کم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا. یعنی حیا اور تقویٰ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, یہ کم ہوا تو وہ بھی کم ہو گیا, وہ زیادہ ہوا تو تقویٰ بھی زیادہ ہو گیا, اور تقویٰ جس کے اندر کم ہو جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے, اور ہماری روح کا دار و مدار جو ہے وہ اپنے پروردگار کے احکامات کی پابندی پر ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو ان المسلم لم یصب من اخیہ الا ان حیاءہ منہ یمنعہ من المعاصی, کہ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے حیا کرنے لگ جائے تو یہ حیا اس کو بہت سارے گناہوں سے روک لیتی ہے. مسلمان بھائی سے حیا کرنے لگ جائے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ بہت سارے گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے, یعنی کم از کم معمولات کے گناہ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں دوسروں کے حقوق کے متعلق, تو اگر ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ ہی تو یہ بھی بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچا لیتی ہے, اور پھر دوسرے انسانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی ایک ایکسیپٹیبل پوزیشن ہے کہ انسانوں کے درمیان کی شرمندگی کی وجہ سے انسان اللہ کے نافرمانی سے بچ جائے. تو یہ ایک ذرا ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو ادروائز ہمارے یعنی عمومی طور پر ہماری نگاہوں کے اندر نہیں رہتا, کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی کوئی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں جیسے نفل نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا نفل صدقات کر رہے ہیں, یا کوئی اور اس طرح کا خیر کا کوئی کام کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ لازمی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کیا جائے, ٹھیک ہے, یعنی انسانوں کے شرم کی وجہ سے وہ کام نہ کیا جائے کہ بھئی اگر میں نے نوافل نہ پڑھی, اگر میں نے جو ہے وہ صدقہ خیرات نہ کیا, اگر میں نے جو ہے وہ مال جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ نہ کیا, اور میں نے کوئی ایسا نفلی جو ہے وہ ایڈیشنل علم حاصل نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے درمیان جو ہے وہ میری عزت کم ہو جائے گی, لوگوں کے درمیان میرا مقام جو ہے وہ نہیں بن سکے گا. تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں نا, ایسے جو معاملہ ہوتا ہے انسان کا کہ یہ جو نفلی معاملات ہیں یہ انسان کی وجہ سے کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو اس کے اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اعمال جو ہے وہ آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا تھا, یہ آپ کو جنت کی جزا کی خاطر یہ کام کرنا تھا, آپ نے انسانوں کی خاطر یہ کام کرنا شروع کر دیا, تو ایسے اعمال کو یعنی یہ نیت جو ہے نا یہ بری نیت ہے, یہ غلط نیت ہے, اس کے اوپر اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ہے فرائض کے اوپر عمل کرنا, اور جو گناہ شریعت کے اندر ڈکلیئرڈ ہیں، اللہ کی نافرمانی ڈکلیئرڈ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو اس کے لیے اگر انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں بچ رہا گناہوں سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ اس کے اندر یہ درجہ خوف خدا کا نہیں ہے یا خوف آخرت کا یہ درجہ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ کس وجہ سے گناہوں سے بچ رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے گناہوں سے بچ رہا ہے کہ بھئی لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ مجھے میری رسوائی ہو جائے گی یا لوگ جو ہے وہ مجھے سزا دے دیں گے، اس کے اوپر مجھے پکڑ لیا جائے گا. مثال کے طور پر چوری کرنا، تو اب جو ہے نا وہ چوری کرنے سے کوئی انسان بچ رہا ہے اس وجہ سے کہ بھئی شریعت نافذ ہے ملک کے اندر، اور اگر میں نے چوری کری تو لوگ مجھے پکڑ کر کے حکام کے حوالے کر دیں گے اور پھر میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کیونکہ شریعت کے احکامات نافذ ہیں. یا اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو لوگ مجھے پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور پھر میرا بھی جو ہے وہ سر قلم کر دیا جائے گا کیونکہ شریعت کے احکامات نافذ ہیں. تو وہ اس وجہ سے کسی کو قتل کرنے سے رک رہا ہے، اس وجہ سے وہ چوری کرنے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے. اور اسی طریقے سے فرض نماز پڑھنا، یہ فرض ہے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ فرض نماز سے کو قضا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ میں یہ فرض نماز قضا کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے کہ یہ تم نے جو ہے وہ فرض نماز پڑھی تھی، یہ تم نے جو ہے وہ لوگوں کی خاطر فرض نماز پڑھی تھی، میری خاطر فرض نماز نہیں پڑھی تھی. یا یہ کہ تم نے جو ہے وہ چوری سے اپنے آپ کو اس لیے روکا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اب جو ہے نا تمہیں چوری کی سزا ملے گی، تمہیں قیامت کے دن چوری کی سزا ملے گی. تم نے کسی کو قتل اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ تمہارا جو ہے وہ سر قلم کر دیا جائے گا، ملک کے اندر شریعت نافذ ہے، تو تمہیں پکڑ کر کے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. چلو قیامت کے دن تمہیں انسان کو مارنے کا پھر بھی عذاب ملے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، کتنے رحیم ہے اور کتنے حلیم ہے، کتنا معاف کرنے والے ہیں، کتنا درگزر کرنے والے ہیں کہ کوئی شخص گناہ سے بچتا ہے دنیاوی سزا کی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں، آخرت کی خاطر نہیں، دنیاوی سزا کی خاطر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کو اس گناہ کے اوپر عذاب نہیں ہوتا کہ تم میری وجہ سے تو نہیں بچے تھے، تم تو دنیا کے ڈر کی وجہ سے بچے تھے، تم تو خوف کی وجہ سے بچے تھے. تو وہاں پر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی اس کمزوری کو دیکھ کر کے، ہاں بھئی ابھی اس کے اندر میرا خوف نہیں ہے، ابھی اس کے اندر میرا شوق نہیں ہے، ابھی اتنی محبت میری نہیں ہے کہ بھئی میری محبت کی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، یہ میری محبت کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچ رہا، میری ناراضگی کے خوف کی وجہ سے لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ اچھی بات ہے، وہ عظیم مقام ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ میرے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچا، تو چلو میں اس کو گناہ کی پھر بھی سزا دوں گا کیونکہ میں تو دلوں کے حالات کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری سوچ کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کی بنیاد پر ہماری پکڑ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں عذاب دے سکتے ہیں. لیکن گناہوں کا معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ وہ چوری جو کہ انسان کی وجہ سے انسان نے نہیں کری، انسان کے خوف کی وجہ سے، اس کے اوپر قیامت کے دن سزا نہیں، بخش دیا، معاف کر دیا، جس کو کہتے ہیں نا اگنور کر دیا، درگزر کر دیا. تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی اگر ہمارے اندر حیا ہو جائے، اپنے مسلمان بھائی سے ہم حیا کرنے لگ جائیں، تو یہ اس کو بہت سارے گناہوں سے روک لیتی ہے اور یہ ان گناہوں کے اوپر ہونے والے عذاب سے بچ جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قلت الحیاء من موت القلب والروح، کہ حیا کی کمی دل اور روح کے مردہ ہونے کی علامت ہے. فَكُلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ أَحْيَا كَانَ الْحَيَاءُ أَتَمَّ، بس جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو حیا بھی کامل ہوتی ہے. تو روحانی حیات کو حیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. الحیاء وجوہ، جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحیاء وجود الحیبۃ فی القلب مع وحشتی ما سبق منک الی ربک، والحب ينطق والحیاء یسکت والخوف یقلق، کہ ماضی میں تم جو گناہ کر چکے ہو ان کے بارے میں دل میں اللہ کے خوف کے ہونے کو حیا کہتے ہیں، اور محبت بلواتی ہے، حیا چپ کرا دیتی ہے، اور خوف بندے کو کپ کپا دیتا ہے۔ ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں تو اگرچہ کہ اس سے انسان توبہ کر لے اور توبہ کے اوپر یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول بھی کر لیا ہے، اگر توبہ کی شرائط پوری کری ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ میں نے تو شرائط توبہ پوری کر لی، یعنی میں گناہوں کے اوپر نادم ہوا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ارادہ بھی کر لیا اپنے دل میں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ شرائط پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیک صحبت بھی اختیار کر لی، نیکی کے جو ہے وہ کام کرنے شروع کر دیے، بری صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ شرائط پوری ہو گئی توبہ کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو تم پہلے گناہ کر چکے ہو ان کے بارے میں دل میں اللہ کے خوف کے ہونا۔ تو اپنے گناہوں کے بارے میں جو ہے نا یہ مت سمجھے کہ بس اب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا خوف یہ پھر بھی لگا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پھر بھی ارادہ کر لیا نا مجھے سزا دینے کا تو کوئی مائی کلال مجھے بچا نہیں سکتا، کوئی آ کر کے اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا، میں اللہ تعالیٰ سے جرح نہیں کر سکتا، میں آرگیومنٹ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس وجہ سے اپنے پرانے گناہوں کا یہ خوف جو ہے وہ دل کے اندر سے ختم نہیں ہو جانا چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن مایوسی تو ایک ایکسٹریم ہے، مایوسی تو ایک انتہا ہے نا، تو مایوسی کی طرف جانے سے منع کیا ہے، لیکن بالکل بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا تو یہ مایوسی نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو نڈر اور بے خوف بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے جو ہے وہ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ الایمان عریان، وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان عریان ولباسہ التقوی، کہ ایمان برہنہ ہوتا ہے اور اس کا لباس تقوی ہوتا ہے، وزینتہ الحیاء اور اس کی زینت حیا ہے، ومالہ العفہ اور اس کا سرمایہ پاک دامنی ہے۔ ایمان برہنہ ہوتا ہے کیا مطلب؟ قدرتاً پچھلے ہی مجلس میں یا اس سے پچھلے مجلس میں جب ایمان اور عقائد کے اوپر بات ہو رہی تھی تو یہ تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کی مثال ایک گھر سے دی تھی، گھر اور اس کی دیواریں، تو اس کو جو پہلی باؤنڈری وال پروٹیکٹ کرتی ہے وہ باؤنڈری وال کس کی ہوتی ہے؟ فرائض کی باؤنڈری وال ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری باؤنڈری وال اس فرائض کی باؤنڈری وال کے گرد ہوتی ہے فصیل، وہ سنن کی فصیل ہوتی ہے، سنتوں کی فصیل ہوتی ہے، پھر اس کے گرد ایک اور باؤنڈری وال پروٹیکٹیو فصیل جو ہوتی ہے وہ مستحبات کی ہوتی ہے، پھر آخر میں جو ہے وہ آداب کی ہوتی ہے، اخلاق کی ہوتی ہے۔ تو بتایا تھا نا کہ ہمارے کابین فرماتے ہیں حضرت ابو الیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول حضرت نے بھی نقل کیا اپنی کتاب میں کہ شیطان سب سے پہلے آداب کی باؤنڈری وال کو گراتا ہے، پھر اس کے بعد مستحبات کی باؤنڈری وال کو گراتا ہے، پھر سنتوں کی باؤنڈری وال کو گراتا ہے، پھر اس کے بعد آخری جو باؤنڈری وال ہوتی ہے یعنی چار دیواری جو ایمان کے گھر کے گرد ہوتی ہے وہ فرائض کی باؤنڈری وال ہوتی ہے، اس کو جب گرا دیتا ہے نا تو اندر ایمان کا جو جو جو, جو, جو عمارت ہے، جو گھر ہے وہ فلی ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہ فلی ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اب جو دیواریں ہیں اس کو گرانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہی کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے دوسرے بزرگوں نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا کہ الایمان عریان، اگر جو پہلی باؤنڈری وال ہے فرائض کی وہ اگر گر جائے نا تو پھر ایمان بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر لباس ہی نہیں ہے، اب وہ اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا۔ تو جس نے فرائض کا اہتمام ختم کر دیا تو اس کا ایمان جو ہے وہ شیطان کے زد کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کو گرانا شیطان کے لیے مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ تو فرائض کا اہتمام ہی تو تقویٰ کہلاتا ہے۔ فرائض ہی کا اہتمام تقویٰ کہلاتا ہے نا. تو وہی فرمایا کہ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى, اس کا لباس تقویٰ ہے. اب لباس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک واسکٹ پہن لیں, پھر واسکٹ کے اوپر آپ ایک جیکٹ پہن لیں, جیکٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک اور مزید چادر اوڑھ لیں, تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کے بدن کی جو بدن کو جو گرمی یا سردی لگ رہی ہوگی تو وہ مزید کم سے کم تر ہوتی جائے گی, آپ کا بدن باہر کی شدید سردی سے مزید پروٹیکٹ ہوتا چلا جائے گا, جتنا آپ لباس کی جو ہے وہ تہیں اپنے اوپر ایڈ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی معاملہ جو ہے وہ ایمان کا بھی ہے کہ ایمان گویا کہ بے لباس ہوتا ہے, اور اس کے اوپر تقویٰ فرائض کی پابندی جو ہے یہ پہلا لباس ہوتا ہے. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحیاء والتکرم خصلتان من خصال الخیر لم یکونا فی عبد الا رفعہ اللہ بہما, کہ حیا اور کریمی ایسی اچھی صفتیں ہیں کہ جس بندے میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان صفتوں کے بدلے اس بندے کو بلندی عطا فرمائیں گے. فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خمس من علامات الشقوہ, یعنی بدبخت ہونے کی پانچ علامتیں ہیں. شقاوت قلب جس کو کہتے ہیں, قلب کا سخت ہو جانا, تو شقوہ کی پانچ علامات میں سب سے پہلی علامت ہی بلکہ یہی لفظ ہے القسوۃ فی القلب, دل کا سخت ہو جانا, بلکہ شقاوت تو بدبختی کو کہتے ہیں نا, تو بدبختی کی پانچ علامتیں, پہلی القسوۃ فی القلب دل کا سخت ہو جانا, جمود العینی آنکھ کا خشک ہو جانا, آنکھ کا بالکل خشک ہو جانا, یعنی کوئی ایسا لمحہ آئے ہی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہو, دعائیں کر رہا ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہ نکل رہا ہو. تو آنکھوں کا بالکل خشک ہو جانا نا یہ بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ, حیا کا کم ہو جانا, اور الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا, دنیا میں رغبت کا ہو جانا, اور طول العمل لمبی امیدیں باندھنا, لمبی لمبی پلاننگ, لمبی لمبی سوچیں کہ اب میں یہ کر لوں گا, میں ادھر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کروں گا, ادھر سے میرے پاس یہ پیسے آئیں گے, اور پھر میں ایسے, یعنی اس کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں وہ پاکستان کے اندر 5 ایئر پلاننگ, 10 ایئر پلاننگ, 15 ایئر پلاننگ, 20 ایئر پلاننگ, اور اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ ہم ناز کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی پلاننگ کے بالکل خلاف نہیں ہے ہمارا دین, جیسے کہ غزوہ احد کے لیے نبی علیہ السلام نے پلاننگ کری, غزوہ خندق کے لیے نبی علیہ السلام نے مشورے کی اور پلاننگ کری, اور ایک ہوتا ہے یعنی اس پلاننگ کے خلاف ہمارا دین نہیں ہے, لیکن لمبی لمبی پلاننگز کرنا جو ہے نا, بڑا لانگ ٹرم جس کو کنٹنجنسی پلاننگ, ایسا ہو جائے گا پھر ایسا کریں گے, پھر ایسا ہو جائے گا پھر ایسے کریں گے, ایسا نہیں ہوا تو ویسا کریں گے, ویسے نہیں ہوا تو ایسے کریں گے, اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اور ہم نے جو ہے نا وہ کافروں کی جو مغلوبیت کے اندر آ کر کے ہم نے اس کو بھی اپنے دین کا حصہ بنا لیا. تو طول العمل میں بظاہر تو ایسے لگتا ہے بڑا آسان سا کہ نہیں جی بس انویسٹمنٹ پلاننگ کو ہی جو ہے وہ پلاننگ کہا جاتا ہے, انویسٹمنٹ پلاننگ, ہاں جی میں ادھر سے پیسے لگاؤں گا, یعنی جو شیخ چلی والی ایک پتا ہے نا, میں یہ کروں گا پھر اس کے بعد میرے پاس پیسے آئیں گے, پھر میں اس سے یہ چیز خریدوں گا, پھر میں پیسے آئیں گے پھر سے میں یہ چیز خریدوں گا, ہم نے بس اسی کو طول العمل کا مقصد سمجھا ہوا ہے, کا مطلب سمجھا ہوا ہے. تو پانچ علامات بتائیں, ان میں سے ایک علامت بدبختی کی قلت الحیائی, حیا کا کم ہو جانا. حیا کی اقسام فرماتے ہیں کہ مشائخ نے 10 قسمیں بتائی ہیں حیا کی. پہلی ہے حیا الجنایا, جنایت کی وجہ سے حیا محسوس کرنا. جنایت تو آج کل تو حج کا موسم بھی چل رہا ہے, تو حج کے اندر تو جنایات کا کانسیپٹ امید ہے کہ سب کو پتا ہوگا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جنایت کہا جاتا ہے, بڑی جنایت چھوٹی جنایت. تو یہاں پہ جنایت کا مطلب کیا مطلب ہے, غلطی ہو جانا, گناہ ہو جانا. اس کی مثال یہ ہے کہ جب درخت کا پتا کھانے کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے تو آدم علیہ السلام نے بہت شرمندگی محسوس کی, وہ بھاگے کہ میں کسی درخت کا بڑا پتا لے کے اپنے جسم کو چھپاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مجھ سے فرار حاصل کر رہے ہو, تو فرمایا یا رب بل حیا ام من کا, کہ اے میرے رب میں فرار نہیں ہو رہا بلکہ مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے, اس لیے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے پتے کو تلاش کر رہا ہوں. یعنی اے اللہ میں آپ کی نظر سے تو نہیں چھپ سکتا لیکن مجھ سے جو گناہ ہو گیا جو جنایت ہو گئی ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے, میں اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری قسم ہے حیا کی, حیا و تقصیری, تقصیر کی وجہ سے حیا محسوس کرنا. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, جب سے پیدا کیے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے, اور پھر اس کے باوجود وہ کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک, کہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. یعنی کوئی نافرمانی نہیں کری انہوں نے بلکہ جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی اس کے اندر کمی کوتاہی ہم سے لازمن ہوئی ہے, کیونکہ ہماری عبادت کبھی بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. تو اس کو کہا حیاء تقصیری, کہ جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے کمی, قصر. جیسے قصر نماز پڑھتے ہیں نا چار کی بجائے دو, تو جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے. ما عبدناک حق عبادتک, تو حیاء تقصیر دوسری قسم کی حیاء ہو گئی جس کے اندر نافرمانی نہیں کری ہے, فرمانبرداری ہی کرے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کمی محسوس کر رہے ہیں. اور پھر تیسری قسم حیاء الاجلالی, کسی کے جلال کی وجہ سے حیاء کرنا. یہ حیاء معرفت الہی کی وجہ سے ہوتی ہے, بندے کو جتنی معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالی سے اس کو حیاء ہوتی ہے. یعنی جیسے کسی بڑے کے سامنے انسان جاتا ہے نا تو اس کو فکر لگی رہتی ہے, اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور یہ اتنے بڑے ہیں, میں اتنے بڑے دربار کے اندر آ گیا ہوں, تو اس کے معرفت کی وجہ سے یعنی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے جس کے دربار میں ہوں, جس کی پریزنس کے اندر میں ہوں, یہ تو سب سے بڑا ہے. تو اس کو حیاء الاجلال کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی سمجھ کی وجہ سے حیا کرنا. پھر اس کے بعد حیاء الکرمی, کرم نوازی کی وجہ سے حیا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو لوگوں کو ولیمے پر بلایا, لوگ آ گئے اور پھر کھانا کھا کر جیسے یار لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے, تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, کہ پھر جب تم کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کچھ نہیں فرمایا کیونکہ ان کی طبیعت میں حیا تھی. یعنی مہمانوں کے سامنے یہ بات کیسے کر دیں کہ جی اب آپ اٹھ کے چلے جائیں, اب جو ہے وہ میری شادی ہوئی ہے بھائی, بیوی ہے گھر کے اندر, اب آپ جو ہے وہ کباب میں ہڈی کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں, آپ چلے جائیں یہاں سے. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں حیا تھی, کچھ نہیں کہا کسی کو, کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ سارے کے سارے حکم کے غلام تھے, عاشق صادق تھے, لیکن کچھ نہیں کہا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود حکم اتار دیا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حکم اتر گیا نا, اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. یعنی وہ بھی یہ کوئی تھوڑی ہے کہ جو صحابہ موجود تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوپر وہی اتار دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہیں کہنا پڑا, صحابہ پہ ڈائریکٹ وہی اتار دی. نہیں, صحابہ پہ کبھی بھی وہی نہیں اتری, وہی تو اتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات آگے کنوے کری. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں کہلائے گی, یہ اللہ تعالیٰ کی بات کہلائے گی. تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی کہ چلو بھائی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ بھائی اپنی طرف سے بات کرنے سے تو حیا آ رہی تھی, چلو بھائی اللہ کی طرف منسوخ کر کے بات کہہ دی, تو مقصد تو پورا ہو گیا, اللہ کی طرف منسوخ کر کے بات کہہ دی. نہیں, اللہ کی طرف منسوخ کر کے بات نہیں کی, بلکہ وہ بات ہی اللہ رب العزت کی تھی. تو اس سے ایک اور بھی بہت اہم بات, بہت اہم نقطہ ہماری شریعت کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے نبی علیہ السلام کو کوئی حکم ہو جاتا تھا نا, تو اب یہ نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا کہ اب اس حکم کو آگے نہ پہنچائیں, اب اس حکم کو جو ہے وہ روک لیں اپنے پاس, بلکہ لازمن اس کو آگے پہنچانا ہوتا تھا. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے, ہمارے بلکہ فقہائے کرام نے نقطہ لکھا کہ اگر کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور وہ اس نے وہ کام نہیں کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر سکوت فرما لیا, ٹھیک ہے بھائی اس نے کام نہیں کیا, تو اس سے کیا بات لازم سمجھ میں آتی ہے, اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کرنے کو کہا تھا وہ فرض نہیں تھا, وہ فرض نہیں تھا بلکہ وہ مستحب کام تھا. کرو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو تو کوئی بات نہیں, مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کام حکم ہوتا اللہ تعالی کا تو نبی علیہ السلام کے لیے بات جائز ہی نہیں تھی کہ اس کے اوپر سکوت اختیار کر لیں اور جانے دیں, ہاں بھائی نہیں کیا کوئی بات نہیں. نہیں, وہ تو نبی کا فرض منصب ہی ہے کہ اس کو انفورس کریں, میک شیور کہ وہ کام کیا جائے اور اس کے اوپر پھر اقدامات اٹھائیں, ناراضگی کا اظہار کریں. اور اگر نبی کے پاس جب قوت آ گئی, نبی علیہ السلام کے پاس جب اتھارٹی آ گئی, مدینہ منورہ کے اندر اتھارٹی آ گئی ہے, مکہ مکرمہ کے اندر اتھارٹی نہیں تھی, سزا نہیں دے سکتے تھے کسی کو, مدینہ منورہ کے اندر ریاست بن چکی ہے, اتھارٹی آ چکی ہے, اب سزا دلوائیں جس نے وہ کام نہیں کیا. تو اس طریقے سے ہمارے مشائخ ہیں نا, فرائض اور مستحبات کے درمیان فرق کیسے نکالا کہ جو چیز فرض ہے اس کا تو نبی علیہ السلام نے ضروری انفورس کرنا ہے, اور جس چیز کو نبی علیہ السلام نے انفورس نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ فرض تھی ہی نہیں, وہ حکم تھا ہی نہیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, لیکن کم از کم اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو, اگر کوئی ایسی تفصیل سامنے آتی ہے تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا کیونکہ طبیعت میں حیا تھی, یہ بات کہتے ہوئے جو ہے وہ شرم محسوس کری کہ بھائی میری بیوی گھر پہ, اب تم جو ہے وہ یہاں سے نکلو, چلو یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا اور اس حکم کو نبی علیہ السلام نے آگے کنوے کر دیا, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم کھانا کھا چکو اب چلو یہاں سے. پانچویں قسم حیا کی, حیا الحشمتی, روب کی وجہ سے حیا کرنا. اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیا ہے کہ انہوں نے اپنے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کے تعلقات کے بارے میں پوچھنا تھا نبی علیہ السلام سے, تو مقداد رضی اللہ عنہ کو کہہ کر بھیجا کہ آپ جا کر کے مسئلہ پوچھ لیں. خود ان کو وہ مسئلہ پوچھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حیا محسوس ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے. شریعت کے احکامات پوچھنے میں تو حیا سے منع کیا گیا ہے, لیکن پوچھا انہوں نے, یہ نہیں کہ انہوں نے پوچھا نہیں, بھائی ڈائریکٹلی نہیں پوچھا, کسی کے واسطے سے پوچھ لیا, تو یہ روب کی وجہ سے حیا کہلائے گی. یہ نہیں کہلائے گی کہ نہیں شریعت کے احکامات میں حیا مانے آ گئی اور انہوں نے شریعت کا حکم پوچھا ہی نہیں, ایسا تو نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. چھٹی قسم حیا کی, حیا الاستحقار, کہ کسی چیز کے حقیر ہونے کی وجہ سے حیا کا ہونا. اس کی مثال ایسے ہے, کسی بندے کو ایک چھوٹی اور حقیر سی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے بعض مرتبہ دنیا کی کسی چیز کی حاجت پیش آتی ہے لیکن آپ سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگا کرو چاہے آٹے کے لیے نمک اور بکری کے لیے چارہ ہی کیوں نہ ہو. اب تو بکروں کا دن آ گیا ہے ماشاء اللہ, تو بکروں کے لیے جب چارہ لینے جائیں گے نا تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں برسین, صبح برسین بھی لے کر کے آئیں بکروں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگو, مانگنے کے بعد پھر اسباب اختیار کرنا, وہ جتنا بس میں ہو تو وہ بھی اختیار کرو, لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے ضرور سے مانگو. ہمارے مشائخ تو کیا بات تھی ان کی, کیا بات ہے ان کی, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز چلتا رہتا ہے اور ہاتھ پیر بھی کام کاج کے اندر چلتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں تو اللہ سے راز و نیاز بند ہو گیا, اب جو ہے نا وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, دوسرے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل, اللہ تعالیٰ سے بات چیت بند, کیونکہ ابھی کام کر رہے ہیں نا, اب اللہ سے بات چیت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو ٹائم الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کام کاج کے ساتھ ساتھ, بلکہ تھوڑا سا بات چیت پہلے اس کے فوراً بعد کام, بات چیت پہلے کام بعد میں, بات چیت پہلے کام بعد میں, تو یہ تو مستقل چاہتا رہتا ہے. یا رحمت اللہ, حیاء المحبہ, محبت کی وجہ سے حیاء کا ہونا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی محب کو اپنے محبوب سے حیاء آتی ہے. حیاء العبودیہ, عبودیت کی وجہ سے حیاء ہونا, یہ حیاء اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف اور اپنے آپ کو عبادت کے قابل نہ سمجھنے کے احساس سے مرکب ہوتی ہے. اسی احساس کی وجہ سے پھر بندہ اپنے اللہ سے حیاء کرتا ہے. حیاء الشرفی, حیاء الشرفی والعزتی, شرف اور عزت حاصل ہونے کی وجہ سے حیاء کا ہونا, یا یہ وہ حیا ہے جو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. یعنی زلیخا کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کتنی عزت بخشی تھی. زلیخا کا جو ہسبینڈ تھا عزیز مصر, اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی عزت افزائی والا معاملہ کیا تھا, بہت اچھے سے اپنے گھر کے اندر رکھا تھا. تو شرف اور عزت حاصل ہونے کی وجہ سے جو یوسف علیہ السلام نے اس بات سے حیا کری کہ میں اس کے حق کی تلفی کروں, تو اس کو پھر حیا الشرفی والعزتی فرمایا. اور حیا المرء من نفسی ہی, کہ بندے کو اپنے آپ سے حیا محسوس ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام کی حیا کی کیفیت سنیے, حدیث پاک میں ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها, کہ عرب کی کنواری لڑکیاں اپنے پردے میں جتنا حیا کرتی تھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا دار تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مشائخ صوفیہ کی نظر میں حیا کی اقسام. مشائخ صوفیہ نے فرمایا کہ حیا کی تین اقسام ہیں, تعظیم الہی کی حیا کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے, قرب الہی کی حیا کہ جس کی وجہ سے انسان دل کے وساوس سے بھی شرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کیا کہیں گے کہ اس کے دل میں برے وساوس آتے تھے, یعنی ایسی سوچیں جو ہیں وہ تمہارے اندر آتی رہتی تھیں. تو قرب الہی کی حیا اسی وجہ سے, جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں وساوس بھی آنا ختم ہو جاتے ہیں. مشاہدہ الہی کی حیا, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں کامل تھی, اور اس کی دلیل ما زاغ البصر وما طغى, کہ جب دیدار ملا تو محبوب علیہ السلام کی نگاہیں بھی اپنی حد سے آگے نہیں اٹھیں. یہ حیا مشاہدہ کہلاتی ہے. بہرحال ہم کم علموں کے لیے تو اتنی ٹیکنالوجی, اتنی ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ سمجھنی اور یاد رکھنی بھی اتنی اہم نہیں ہے, یا اتنی ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے. تو بس تعظیم الہی کی حیا, قرب الہی کی حیا, مشاہدہ الہی کی حیا, سم ٹوٹل یہ ہے کہ حیا. حدیث قدسی میں ہے, یقول اللہ یا ابن آدم انک مستحییت منی انسیت الناس عیوبک, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد, جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا میں تیرے عیب لوگوں کے ذہنوں سے بھلاتا رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی باحیا بندہ غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات ہی لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں, لوگوں کو یاد ہی نہیں آتی کہ اس نے کوئی غلطی بھی کی تھی یا نہیں کی تھی. اللہ اکبر. تو بے حیا بندہ ذلیل ہو جاتا ہے, اور با حیا کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے, یعنی با حیا بندہ جو ہوتا ہے نا, تو بتقاضائے بشریت اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں, یا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے غلطی کری ہے, غلطی ہو گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن یہاں پر تو اس سے بھی آگے درجے کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن سے محو کر دیا, مٹا دیا لوگوں کے ذہن سے, کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کیا کیا تھا. اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ جو اللہ کا خیال رکھتا ہے, اللہ کا لحاظ رکھتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کا لحاظ نہ کریں, اللہ اپنے بندے کا خیال نہ کریں. اللہ کی ذات سے یہ بعید ہے. تو اس کی یہ دونوں, یعنی دونوں لیولز ہو سکتے ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے, دوسرا لیول یہ ہے کہ پتہ چل گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا. اللہ تعالیٰ سے حیا کے تقاضے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, استحیو من اللہ حق الحیائی, اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تقوی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے تقوی کرنے کا حق ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, حیا کے لیے یہی حکم ہے. قالوا انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمد للہ, صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ہے. قال لیس ذاک, میں اس کی بات نہیں کر رہا, ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیائی, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے اس طرح حیا کرتا ہوگا جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. فلیحفظ رأسا وما وعا, سر اور سر نے جن چیزوں کو ڈھانپا ہوا ہے یعنی آنکھیں اور کان ان کی حفاظت کرے. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى اور پیٹ اور بطن کو, پیٹ اور پیٹ کو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے ان کو غلط استعمال نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے, یعنی تقوی اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے تمام اعضاء کو بچائے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا اور موت اور اپنے جسم کے قبر میں بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَائِ کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے اللہ سے حیا کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. سبحان اللہ, اس کو تو دوبارہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے والحمدللہ. فرمایا کہ نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے اس طرح حیا کرتا ہوگا جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے, یعنی سر اور سر نے جن چیزوں کو ڈھانپا ہوا ہے جیسے آنکھیں کان زبان ان کی حفاظت کریں, اور پیٹ اور پیٹ کو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے جیسے انسان کی شرم کا ان کو غلط استعمال نہ کریں, اور موت اور اپنے قبر کے اپنے جسم کے قبر میں بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے, موت کو یاد رکھے, اور آخرت کا ارادہ کرے دنیا کی زینت کو ترک کر دے. جس نے یہ کام کر لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیے آسان فرمائے. خلوت میں حیا کرنے والا ہی با حیا ہے. تو فرمائے کہ حیا صرف طبیعت کے شرم کو نہیں کہتے, حیا کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو. انسان آنکھ کان زبان کے گناہوں سے بچے, شرمگاہ کے گناہوں سے بچے, جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو. آج لوگوں کو پہلا رتبہ حاصل ہے کہ چونکہ وضاقتہ بھی نیک ہے اور دینی محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں, تو وہ ایسے گناہ سے بچتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہو, اس کو جلوت کا گناہ کہا جاتا ہے. لیکن خلوت کے گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہے. اس درجے کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اور جب تک اس کو نہیں پائیں گے حیا والوں میں نام شامل نہیں ہوگا. دنیا میں ہمارا نام با حیا لوگوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ کی فہرست میں ہمارا نام بے حیا لوگوں میں لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ خلوت میں گناہ کرتے ہیں. یعنی جہاں کوئی پینلائز کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی سزا دینے والا یا برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا, تو وہاں پر حیا نہیں کرتے. تو ایسا شخص اللہ کے دربار میں بے حیا لکھا ہوا ہے. الفاظ جو ہے نا ان کی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. قدرتن خواتین کے اندر ایک کلاس ہو رہی تھی کہ بھئی نبی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک لسٹ لکھی 40 چیزوں کی فہرست بنائی کہ یہ طریقت کے آداب ہیں, اور یہ بھی لکھ دیا کہ صرف مریدوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے آداب ہیں. تو ان کے اندر ایک بات آ رہی تھی کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں. تو اب ہمارے گھرانوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی یہ سازش میں پھر آتی ہے, پھر ڈانٹ بھی بار بار. تو وہ ڈانٹ آئی کہ بھئی اگر آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے ادب لوگوں میں سے, آپ کے اندر ادب نہیں ہے, کیونکہ ظلم نہ کرنا یہ آداب کے اندر شامل ہے. تو اگر ظلم کر رہے ہیں, ظلم کا سبب بن رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب والے نہیں ہیں بلکہ آپ بے ادب لوگوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ فرمایا کہ جو نہیں کر رہا تو وہ با حیا نہیں بلکہ بے حیا لوگوں کی فہرست میں شامل ہے. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے, لوگوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو ان دروازوں کو بند کر لیتے ہو جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے, مگر اس دروازے کو بند نہیں کرتے جہاں سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بندے سے حیا. چنانچہ حدیث قدسی میں ہے, میرے ساتھ میرے بندے نے انصاف نہیں کیا, وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں دعا کو رد کرنے سے حیا کرتا ہوں, اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو تنہائی میں میرے سامنے گناہ کرنے سے حیا نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں کیسے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. یہ اللہ کو حیا آتی ہے بندے سے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. یحیٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سبحان من یذنب عبدہ ویستحییہ, کہ پاک ہے وہ ذات کہ اس کا بندہ گناہ کرتا ہے اور حیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کہ بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہے. حیا کا چھن جانا سزا ہے. سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا اراد اللہ بعبد ہلاکا نزع منہ الحیاء, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو حیا سے محروم کر دیتے ہیں, وہ بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی سزا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حیا سے محروم کر دے. یہ سزا ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹ رہا ہے, اللہ والوں کی طرف آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے ایک بہانہ بنایا تھا جو اس کی زندگی کے اندر آزمائشیں آئی تھیں, جو کوئی تکالیف آئی تھیں. لیکن اگر یہ دور جا رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا ہے. جو بھی تکلیف, مصیبت, پریشانی, غم جس کی وجہ سے یہ اللہ سے دور جا رہا ہے, یہ سزا ہے اس بندے کے لیے. ایک بات واعظین, مقررین, خطبہ اور آئمہ کے لیے آئی اوپنر ہے. یہ بات پڑھتے ہوئے خوف طاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی, یبن مریم, اے مریم کے بیٹے, عز نفسک, اپنے آپ کو نصیحت کر, فَإِنِ تَعَظْتَ فَعِظِ النَّاسِ, پس اگر خود نصیحت حاصل کرو تو لوگوں کو نصیحت کیا کرو, وَإِلَّا فَاسْتَحْيِي مِنِّي, ورنہ مجھ سے حیا کرو. اگر خود نصیحت حاصل کرو تو لوگوں کو نصیحت کیا کرو, ورنہ مجھ سے حیا کرو. ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, لیکن فرمایا گیا کہ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو, اپنے کو بھی نصیحت کرو. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم انسانوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر عقل کی رتی نہیں ہے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ تو کیا کہنے والے نے خود نیکی نہیں کرنی ہوتی؟ یہ بات واعظین کے لیے, مقررین کے لیے آئی اوپنر ہے. دنیا نہیں جانتی, لیکن حقیقت کو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. انسان اور حیوان میں فرق حیا سے. بعض بزرگ فرماتے تھے کہ جو بندہ دورنگا ہو, خلوت میں کچھ ہو, جلوت میں کچھ ہو, جب وہ نصیحت کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں والے فرشتے کہتے ہیں کہ تو لوگوں کو ایسی بات کر رہا ہے, تجھے خود تو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں آتی. تو لوگوں کو ایسی بات کر رہا ہے, تجھے خود تو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں آتی. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, بیٹے گناہ کا ارادہ کرے تو آسمان کی طرف دیکھ کہ کس محسن کی نافرمانی کر رہا ہے, اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنے ارد گرد دیکھ, یعنی لوگوں سے ہی حیا کر لے, اور اگر ارد گرد کی طرف بھی نہیں دیکھتا تو پھر تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی حیوان جب بے حیائی کا کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ارد گرد بھی نہیں دیکھتا اور وہ کوئی اس کو خیال نہیں ہوتا, تو تجھ میں اور حیوان میں پھر کیا فرق رہ گیا. تو جو انسان نہ اللہ سے حیا کرے نہ مخلوق سے حیا کرے, وہ انسان نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں حیوان ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی غفلت بھری زندگی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرمائے, تاکہ ہم گناہوں سے 100% بچ کر نیکوکاری, پرہیزگاری کی زندگی گزار سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی حیا والی زندگی بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. برحمتك يا أرحم الراحمين. معمولات جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں سن لیجئے، کل 6 معمولات سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ بتاتے ہیں. پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کرے، 100 دفعہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ صبح و شام پڑھ لے، یہ پہلا معمول ہوا. دوسرا معمول درود شریف کی تسبیح کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم، یہ چھوٹا درود شریف ہے، صبح کو پڑھ لے 100 دفعہ، شام کو پڑھ لے 100 دفعہ. اگر 100 دفعہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کچھ دفعہ صبح اور کچھ دفعہ شام کو پڑھ لے، چاہے 20 مرتبہ ہو، 25 مرتبہ ہو، 50 مرتبہ ہو. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. جن دنوں میں خواتین کو تلاوت نہیں کرنی ہوتی، ان دنوں میں وہ تلاوت نہیں کریں گے، ان کا معمول کا ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو گیا. چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. وقوف قلبی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھے. پانچواں ہے مراقبہ. یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک ایک یہ تجرباتی اور مشاہداتی چیز ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس آواز کو تھوڑی دیر کے لیے سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آخری معمول، چھٹا معمول، وہ ہے رابطہ شیخ، یعنی اپنے شیخ کی رہنمائی کے اندر دین کا علم حاصل کرتا رہے. تو شیخ سے پوچھے کہ مجھے دین کے کن علوم کی ضرورت ہے، تو شیخ اس کو بتائیں گے کہ جی تمہیں ان علوم کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ شیخ نے جو ہے وہ بتایا نہیں ہوتا اپنے خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے نا وہ علوم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے پلے نہیں پڑنے والی تھی، ان کے بس میں نہیں تھا، یا ان کے لیے نقصان دہ تھا. وہ علم حاصل کرنا ان کے لیے نقصان دہ تھا. وہ کیوں حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ حضرت شیخ جن کا نام ہے شیطان، تو وہ ان کو پھر دین کے راستے کے اوپر بھی ادھر ادھر، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو ہر علم بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو فرائض کا علم، سب سے پہلے تو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، جو ہمارے اوپر تقاضے آتے ہیں، ان کا علم، اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. واجبات کا نہیں پتہ، فرائض کا نہیں پتہ، نوافل کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، مستحبات کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، انبار لگائے ہوئے مستحبات کے، انبار لگائے ہوئے نوافل کے. حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کے فرائض نہ ہو رہے ہوں اس کے نوافل رد کر دی جاتی ہیں، مردود ہیں اس کے نوافل. جس کے فرائض نہ ہو رہے ہیں اس کے نوافل مردود ہیں، اور ہم ساری زندگی مردود کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو کون سا علم حاصل کیا، کون سا دین کا علم حاصل کیا، جس سے فائدہ ہو رہا ہے یا جس سے نقصان ہو رہا ہے؟ تو ہر چیز جو کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہوتا نا. تو اس وجہ سے شیخ سے پوچھے کہ بھائی میرے جو زندگی کے حالات ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، میری جاب ہے، مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، کیسے علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو یہ سب کا سب جو ہے نا وہ رابطہ شیخ کے اندر آتا ہے. پھر کون سا کیسا, یعنی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں واٹ, اس واٹ کے بعد دوسرا سوال آتا ہے ہاؤ, اس علم کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے, اس علم کے اوپر جو ہے وہ عمل کیسے کرنا ہے, کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا ہے, کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے, یہ ہاؤ کا علم ہے. ویسے تو ماشاءاللہ آج کل وائے کا علم بھی سکھایا جا رہا ہے لیکن اللہ رحم کرے ہمارے اوپر, وائے دین غالب آ چکا ہے اس وجہ سے, ہے نا بھائی, وائے سے شروع کرتے ہیں, اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. بہرحال تو یہ رابطہ شیخ کے اندر جو ہے نا پھر سب کچھ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ رابطہ شیخ جو ہے وہ رابطہ شیطان کا متبادل ہے. رابطہ شیخ یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے, کیونکہ شیطان کے ساتھ رابطہ بھی کوئی مستحب نہیں ہے, نیگیٹو سائڈ پہ مستحب کہ جی ہاں بھائی کرو گے تو گناہ ملے گا, نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں, شیطان صاحب کوئی تمہارے پیچھے کوئی تھوڑی پڑے ہوئے ہیں, ہے نا بھائی, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, شیطان پیچھے پڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجبوری, تو شیطان چونکہ پیچھے نہیں پڑا ہوا اس وجہ سے مستحب ہے, یعنی اس کو آپ کوئی نیگیٹو ٹرمز کے لیے استعمال کر لیں, مستحب کی کوئی نیگیٹو ٹرم, ٹھیک ہے, منفی کوئی پتہ نہیں کیا ٹرم ہوگی اس کے اندر عربی کے اندر, تو شیطان کے ساتھ رابطہ مستحب ہے, کرو تو برا ہے نہیں کرو تو کوئی بات نہیں, جس طرح نیکی کی مستحب ہوتی ہے نا کرو تو اچھا ہے نہیں کرو تو کوئی بات نہیں, اسی طرح شیطان کے ساتھ رابطہ بھی مستحب ہے, نہیں, شیطان کے ساتھ رابطہ تو کنفرم ہے, شیطان کے ساتھ رابطہ تو مستقل ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, انسان اور جنوں دونوں کی شکل کے اندر یہ شیطان موجود ہے, وزینہ اعمالہم, اس نے جو ہے مزین بنا کر کے ان کے اعمال پیش کر دیے, یعنی وہی نوافل کو مزین بنا دیا, فرائض کو جو ہے وہ گول کر دیا, تو اس شیطان سے ہم کیا استحباب کے درجے میں رابطہ رکھتے ہیں, وہ تو فرض ہے, فرض مطلب یہ کہ وہ تو پکا رابطہ ہے, کہیں نہیں جاتا شیطان چھوڑ کر کے, کبھی جو ہے وہ ہار نہیں مانتا, کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا, تو شیخ کے ساتھ پھر رابطہ جو ہے وہ مستحب, یعنی اللہ ہے نا شیخ کی کیا ضرورت ہے, تو پھر اللہ ہے نا تو شیطان کی کیا ضرورت ہے, وہی درندے سے بھاگ, درندہ اگر اس کا خوف ہو تو اس وقت اللہ ہے نا کا جواب نہیں آتا, پھر اس کے بعد اللہ ہے نا مجھے شیر سے بچا لے گا, اللہ ہے نا دعا تو مانگ لی میں نے چیتے سے بچانے کے لیے اور شیر سے بچانے کے لیے, اللہ ہے نا نہیں, ادھر سارے اسباب اختیار کریں گے شیر سے بچنے کے لیے, دعا ضرور مانگیں گے, دعا کی تو بھی بات ہوئی تھی, پہلے دعا اس کے بعد پہ دوا, پہلے دعا اس کے بعد پہ دوا لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ ہے نا کے اوپر کبھی بھی کوئی اکتفا نہیں کرے گا, کیونکہ شیر چھوڑے گا نہیں وہاں پہ, پھر اس کے بعد توکل سارا کا سارا جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا, جب شیر صاحب حملہ کریں گے نا تو سارا توکل جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا اس کے بعد, لیکن جہاں پہ جو ہے وہ یہ بات آتی ہے شیطان سے بچنے کی, وہاں پہ اللہ ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے, اللہ تعالی سے دعا, اور سنت کیا ہے, اسوہ حسنہ کیا ہے, دوا, اسوہ حسنہ کی کوئی ضرورت نہیں مجھے, اللہ ہے نا, اسباب اختیار کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ ہے نا, تو یہ ہماری اپنی سیلف کانٹرڈکشنز ہیں, ہم خود اپنے آپ کو سیلف خود کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, خود اپنی نفی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمیں لے ڈوبے گی, کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مس نہیں کرتے ہماری سیلف کانٹرڈکشن کو, اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریکارڈ ہمارا بن رہا ہے نا اس کے اندر ان سیلف کانٹرڈکشنز کو اگنور نہیں کیا جا رہا ہوتا, دیکھ ادھر تم یہ پرنسپل اپلائی کر رہے تھے, ادھر ہمارے یہاں بھی کوئی اگر اس طرح سے ہمارے پیچھے پڑ جائے نا وہ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ ادھر تو یہ کہتا تھا ادھر یہ نہیں کہتا تھا, اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں, ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب تمہیں جو ہے نا وہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے مچان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مرصاد, اللہ از ناٹ اگنورنگ دیز تھنگس, ہم دنیا کے معاملے میں کتنا اسباب 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 کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ ہے نا, تو دیز ول بی یوزڈ اگینسٹ اس, کیونکہ گناہ سے تو نہیں بچ رہے ہوتے نا, اگر اللہ ہے نا تو بھی گناہ سے بھی بچ گئے, شیطان سے تو نہیں اتنا کو بچا پا رہے ہوتے ہیں, یہ اور بات ہے, یعنی یہ مزید تفصیل ہے کہ آج کے زمانے کے اندر شیطان نے جو چال چلی ہے جو اپنا فریب کا جال پھینکا ہے تو اس کے اندر گناہ کی تعریف کو بدل دیا ہے، جس کو کہ دجل کا دور کہتے ہیں، جس کو فریب کا دور کہتے ہیں. اب جو کہ تعریف بدل دی، گناہ کو جو ہے وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، نیکی کو جو ہے وہ گناہ سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ لفظ گناہ جو ہے وہ اب خالی گناہ کی کوئی اب حیثیت ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو اصل میں نیکی تھی جس کو کہ آپ نے گناہ سمجھا ہوا ہے، اور جو گناہ تھا اس کو آپ نے نیکی سمجھا ہوا ہے. اس وجہ سے جو شیخ ہوتا ہے نا، اور جو صحیح معنوں میں شیخ والا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے تو ڈیفینیشنز کو ریسیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے ڈیفینیشنز کو ریسیٹ کرتا ہے کہ تم نے جن چیزوں کو گناہ سمجھا ہوا ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے. اور جن چیزوں کو تم نے نیکی سمجھا ہوا ہے نا، پہلے تو اپنی ڈیفینیشنز کو، اپنی علم کو صحیح کرو کہ یہ نیکی نہیں تھی، یہ گناہ تھا جس کو تم نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہو. یعنی فرائض کو ترک کر رہے ہو اور نوافل کو فرائض سمجھ کے کر رہے ہو. یہ گناہ ہے کہ فرائض کو ترک کرو، نوافل کو جو ہے وہ فرض کے درجے میں کرو، یہ گناہ ہے. ختم کرو اس گناہ کو. عقائد کے بارے میں تمہیں الف بے تک نہیں پتا، ایمان کے بارے میں تمہیں الف بے تک نہیں پتا، اور تم نے جو ہے نا وہ ایک اعمال کا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، اعمال کا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، اور ایمان کی کوئی کانشیسنس ہی کوئی نہیں، کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ایمان کی. یہ کتابی باتیں تو نہیں ملتی نا، پھر یہ تو شیخ بتاتا ہے یہ ساری باتیں، کتابوں کے اندر نہیں ملتی اس طرح کی باتیں. تو رابطہ شیخ کے اندر سب کچھ کور ہو جاتا ہے، سب کچھ کور ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر باقی اعمال جو ہیں وہ اس کے اندر مداومت کے اور دوام کے لیے پھر مدد کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، دجال کے دجل سے ہماری حفاظت پر فرما. اے اللہ، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، دوست احباب کے، پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں حیات نصیب فرما. اے اللہ، آپ سے حیا نصیب فرما. اے اللہ، ہم تو انسانوں سے بھی حیا ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ، ہمیں انسانوں کی بھی حیا نصیب فرما، اور اس سے بڑھ کر کے اے اللہ اپنی حیا نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے متقی پرہیزگار بندے بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ، گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل، لیکن آپ کے لیے چھڑوا دینا بہت آسان. اے اللہ، جس طرح آپ ہی نیکی کی توفیق دیتے ہیں، وہ اسباب مہیا کرتے ہیں کہ ہم نیکی کر پاتے ہیں. اے اللہ، اگر آپ اسباب مہیا نہ کریں تو ہم سے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ ہو سکے. اے اللہ، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اسباب میں ہم آپ کے محتاج ہیں. اے اللہ، گناہوں سے بچنے والے اسباب بھی آپ ہی مہیا فرما دیجئے. اے اللہ، جو اسباب آپ نے مہیا کر دیے ہیں، ان کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی طرف بڑھنے والے پیروں کو روک دیجئے. اے اللہ، گناہوں کی طرف بڑھنے والی نگاہوں کو نیچا کر دیجئے. اے اللہ، گناہوں کی بات سننے والے کانوں کو اے اللہ بند کر دیجئے. اے اللہ، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے. اے اللہ، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے. اے اللہ، ہم اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ انتہائی کمزور ہیں، اے اللہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اے اللہ خلوت کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، اے اللہ ہمیں خلوت کے گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں جلوت کے لیے بھی اچھے آداب سکھلا دیجئے، اے اللہ ہم آداب سے بھی آ رہی ہیں، اے اللہ ہم ضروری علم سے آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ کم اسباب ہیں، بہت ہی زیادہ کم وسائل ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وسائل ختم ہو چکے، اے اللہ ہم بے بس ہو چکے، اے اللہ لیکن شیطان نے ہمیں یہ دھوکہ لگایا ہوا ہے کہ تم بے بس نہیں ہوئے ہو، تمہارے پاس تو ابھی بھی بہت سارے وسائل ہیں، اے اللہ اس دھوکے سے ہمیں نکال لیجئے، اے اللہ اس دھوکے کی وجہ سے بھی ہم آپ کی طرف نگاہ کرنے سے ابھی تک رکے ہوئے ہیں، ابھی تک ہماری نگاہ اپنے وسائل سے نہیں ہٹ رہی یا وسائل کے دھوکوں سے نہیں ہٹ رہی، اے اللہ ہمارے اس جھوٹے اعتماد کو اے اللہ توڑ دیجئے، اے اللہ ہمارے ان وسائل کے اوپر تکیہ کرنے کو اے اللہ اب حقیقت سے تبدیل کر کے اپنے اوپر توکل عطا فرما دیجئے، اے اللہ سنت درجے میں جو وسائل اختیار کرنے باقی ہیں اے اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ صرف سنت میں جو جائز وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے بعد اپنی ذات کے اوپر توکل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قلت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ظاہری جسمانی اور روحانی مرضوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، اے اللہ عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما، اے اللہ زندگی کی جو یہ مہلت ہم لے کر آئے ہیں اے اللہ یہ واحد مہلت ہے، کب ختم ہو جائے گی، کس وقت ختم ہو جائے گی، اے اللہ کس شکل میں ختم ہو جائے گی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اے اللہ پچھلے ہی دنوں پتہ چلا کہ ہماری عمر کے کتنے لوگ اس دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو چکے، قرآن جاننے والوں سے بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا، فلانے کا بھی انتقال ہو گیا، اے اللہ سب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور ہمارے لیے رخصت نہیں لکھی ہوئی ہے، ہم کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ پہلے ہمیں اچھی طرح سے مہلت دی جائے گی کہ اب گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی اختیار کر لو، پھر اس کے بعد ہم تمہیں بلائیں گے، اے اللہ جس کو جہاں دوسروں کو رخصت نہیں ملی، دوسروں کو مہلت نہیں ملی، تو اے اللہ ہم کون سی یہ خرید کر کے لے کر آئے ہیں، پیمنٹ کر کے لائے ہیں کہ ہمیں پہلے جو ہے رخصت ملے گی، مہلت ملے گی، پھر موت آئے گی، اے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھ کر کے اے اللہ ابھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ابھی گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ابھی اس دنیا کی اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ابھی علم ضروری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا تو دور کی بات، اپنے جگہ پہ کھڑا رہنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ترین بلکہ ناممکن کام ہے، اے اللہ اپنی مدد سے کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ناقدروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ زندگی کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو جتنے بھی آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے، اے اللہ زوال نعمت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اولاد کے غموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کے دوسرے غموں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی نسبت سے مل بیٹھنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنی نسبت کی وجہ سے اے اللہ سب موجود لوگوں کو جو ظاہری طور پہ موجود ہیں یا دور بیٹھے ان دعاؤں میں شامل ہیں یا علم حاصل کرنے کے لیے بات کو سن رہے تھے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ
جو اولاد کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح باصلاحیت باتوفیق اور اے اللہ نیک صالح سے اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں یا کسی رکاوٹ کا شکار ہیں، اے اللہ دین کے اوپر کسی رکاوٹ کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے، چاہتے ہیں کہ آپ کو راضی کریں لیکن راضی نہیں کر پا رہے، اے اللہ آپ سب کے حالات سے زیادہ اچھی طریقے سے واقف ہیں، اے اللہ سب کی مجبوریوں سے زیادہ اچھی طریقے سے واقف ہیں، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دیجئے، اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہم کو، اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کا درد درد دکھایا، اے اللہ آپ سے مانگنے کا گر سکھایا، اے اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ذوالحجہ کے دن ہیں، اے اللہ ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچ کر کے ان دنوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کل عرفات کا دن ہے، اے اللہ آپ کے مقبول بندے جو عرفات کے میدان میں جانا شروع ہو چکے ہوں گے، اے اللہ منا کے اندر ابھی اے اللہ وقوف منا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بھی قسمت کے اندر حج اور عمرے اور زیارتیں لکھ دیجئے، اے اللہ بار بار وہاں پہ جانا اور قبولیت کے ساتھ وہاں سے لوٹنا، اے اللہ یہ ہمارے لیے بھی آسان فرما دیجئے، اے اللہ تمام حضرات خواتین جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو مقبول حج بنا دیجئے، اے اللہ ان کے حج کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست و رشتے دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے اس مجلس کے لیے اپنے گھر کو پیش کیا، اے اللہ اپنی صلاحیتیں اپنا وقت پیش کیا، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں آزمائشوں سے ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے بھی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.